الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور 175 آیت تک ہم نے مکمل کر لیا تھا 175 تک اور آج ہم آگے 176 سے شروع کر رہے ہیں پیچھے بات کو جوڑنے کے لیے کچھ باتیں دہرانا چاہتا ہوں بات یہ چلی تھی کہ شریعت میں جو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کیا ہے اس کی بنیادیں واضح کی تھیں اس میں جو چیزیں حلال ہیں وہ واضح کی تھیں جو حرام ہیں وہ واضح کی تھیں اس کے بعد کہا تھا کہ جو لوگ چھپا رہے ہیں اللہ کی شریعت کو تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے گمراہی خریدی ہے اور ہدایت کو چھوڑ دیا ہے اور مغفرت کو چھوڑ کر آگ کو اختیار کیا ہے عذاب کو اختیار کیا ہے تو یہ کتنے ہی بدبخت ہیں کہ آگ سہنے کے لیے ان کی ثابت قدمی دیکھو تو اب جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا ان کا تزکیہ نہیں کرے گا اور انہوں نے عذاب خریدا ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وجہ یہ ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوگا ان کے ساتھ کہ اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے پوری سچائی کے ساتھ بالحق کے تین چار مطلب ہو سکتے ہیں مختلف موقعوں پر مختلف معنی میں آیا ہے یہ بالحق کا مطلب ہے کہ سچا سچا بیان کر دیا کہ اس میں جھوٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے بالحق کا دوسرے معنی یہ ہے کہ بالکل ثابت شدہ بات ہے اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور تیسرے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ اس میں بیان کیا جائے وہ دو ٹوک لہجے میں بیان کر دیا گیا تو ان تینوں میں سے سیاق سباق کے لحاظ سے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے ہم ترجیح دیں گے تو یہاں یہ ہے کہ بالکل واضح دو ٹوک ثبوت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ یہ اللہ کی شریعت ہے واضح سی بات ہے اس میں اب کوئی شبہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے ہونے میں تو اللہ نے شریعت بیان کی اور بالکل ثابت شدہ ہے اور یہ اس کا انکار کر رہے ہیں اس لیے اتنی سخت سزا ملے گی اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ یہ اللہ کی کتاب کے اندر اختلاف کرنے میں شکاک بعید کا شکار ہو گئے ہیں شکاک بعید ہے اس کو سمجھ لیجیے عربوں کا یہ ایک تعبیر سی ہے فریز ایکسپریشن کہنا چاہیے ایکسپریشن سا ہے جس میں وہ یہ جب کوئی بات کرتے ہیں نا کہ یہ حل نہیں ہوگی ممکن نہیں ہے بہت مشکل ہے تو کہہ رہے ہیں کہ شکاکن بعید امرن بعید عملن بعید اور جب کہنا ہو کہ مسئلہ آسان ہے آسانی سے نکل جائیں گے ہم تو کہیں گے قریب تو شکاکن قریب اگر کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں چھوٹا سا اختلاف ہے حل ہو جائے گا اور شکاکن بعید کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا مسئلہ ہے کہ حل نہیں ہوگا شکاک کہتے ہیں اختلاف کو جھگڑے کو تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کے بارے میں تو ان کو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے لیکن یہ اس کی مخالفت میں بہت آگے چلے گئے اس لیے ان کو سخت سزا ملے گی تو سزا جو اللہ تعالیٰ نے اوپر بتائی ہے کہ قیامت والے دن بات بھی نہیں کریں گے قیامت والے دن ان کو اپنی طرف سے پاکیزہ بھی نہیں کریں گے کہ جنت میں جا سکیں اور انہوں نے گمراہی اختیار کر لی ہے عذاب کو اختیار کر لیا ہے تو اس کی وجہ دو بتائی گئی ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ نے کتاب نازل کی اور انہوں نے چھوڑ دیا اس کو سچائی کے ساتھ نازل کی تھی بالکل پکا ثبوت دے کر کہ یہ اللہ کی کلام ہے اللہ کی شریعت ہے لیکن انہوں نے نہیں مانا اور دوسرا یہ کہ انہوں نے شکاک بعید اختیار کر لیا ہے یہ کوئی ہلکا پھلکا سمجھنے کے لیے اختلاف نہیں کر رہے ہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے اختلاف نہیں کر رہے ہیں بس نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا انہوں تو جب بات واضح ہو دو ٹوک ہو اور آدمی نہ ماننے کا فیصلہ کر لے تو پھر ظاہر ہے کہ ہٹ درمی ہے اس کے سوا کچھ نہیں دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھی قرآن مجید کی یہ بیسک تھیمز میں سے ہے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بڑی سزا نہیں دیتے اگر وہ سمجھنے کے لیے سوالات کر رہا اس کو کوئی اختلاف ہو گیا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو بڑی سزا نہیں دیتے بلکہ سزا دیتے ہی نہیں اور جب سزا دینے کا بات کرتے ہیں تو اس وقت کرتے ہیں کہ من بعد ما جاءک العلم جب پکی سچی واضح بات تمہارے پاس آ گئی تب تم نے اختلاف کیا تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں یہ سختی کا بیان کیوں کر رہا ہوں یہ نہ سمجھو کہ میں ظالم ہوں بلکہ انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ سزا ملنی چاہیے. تو مثال کے طور پر اگر کوئی حکومت کے خلاف بغاوت کر دے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے لیکن وہ نہ سمجھے تو کیا کریں گے؟ سزا ہی دیں گے اور کیا کریں گے. تو اس طرح کی چیز ہے. تو خدا کے ساتھ بغاوت ہے جو اس لب و لہجے میں نظر آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی شریعت دو ٹوک طریقے سے سامنے آ گئی. ثبوت بھی آ گیا کہ اللہ کا کلام ہے, واضح ہو گیا, لیکن اس کے باوجود آپ ماننے کو تیار نہ ہوں. یا سوال آپ لوگوں کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب کا سچے ثبوت کے ساتھ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ تو میرے آپ کے لیے تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ تاریخ کا واقعہ ہو, لیکن صحابہ کے لیے, قریش مکہ کے لیے اور یہود کے لیے یہ اس طرح کی بات تھی جس طرح سے ہم اس وقت یہ یقین کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک درس چل رہا ہے. یہ اس طرح کی بات تھی. کیوں اس طرح کی بات تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبوت کے لیے جو اہتمام کیا ہے اس کو میں ٹینجیبل ایویڈنس کہتا ہوں. بلکہ یہاں تک شروع البقرہ کے شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ثابت کیے گئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ خود اللہ کی بھی دلیل بن جاتے ہیں. اس طرح سے ثابت کیے گئے, یعنی بالکل آنکھوں سے دکھا دیا گیا, کانوں سے سنوا دیا گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. اس کو قرآن مجید نے آگے چل کر ہم واضح کریں گے, سورہ توبہ تک جب پہنچیں گے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. اللہ نے اس کو فرقان کہا ہے کہ میں نے صحابہ کے لیے فرقان نازل کر دیا, ابو جہل اور ابو لہب کے لیے فرقان نازل کر دیا کہ وہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ نہیں ہیں, بالکل واضح. تو وہ کیسے ہوا؟ میں مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ بالحق کا جو معنی ہے وہ واضح ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اعلان کیا گیا. سورہ مزمل کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ویسا ہی شاہد بنا کر بھیجا گیا ہوں جیسے فرعون کی طرف حضرت موسیٰ بھیجے گئے تھے. تو فرعون نے نافرمانی کی تھی تو اسے مار دیا گیا تھا. تو میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ بھی یہی رشتہ ہے. جو حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا رشتہ تھا وہی میرا اور قریش مکہ کا رشتہ. جو میری مخالفت کرے گا مار دیا جائے گا. چنانچہ بدر میں اس کی پہلی شکل سامنے آئی, اس لیے بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے. تو 23 سال کے عرصے میں قریش کا صفایا کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کی طرح غالب آ گئے. یہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا. ایک ایک چیز, ایک ایک لفظ پہلے کہہ دیا جاتا تھا وہ پورا ہو جاتا تھا. تو یہ تاریخ کے اندر, اور خود قرآن مجید بھی اسی تاریخ کا حصہ ہے, اس کے اندر یہ بالکل دو ٹوک واضح ہے, یعنی کوئی شبہ نہیں اس کے اندر. لیکن بہرحال میرے اور آپ کے لیے ایک تاریخی واقعہ ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے بیچ میں قرآن نازل ہو رہا تھا یہ تاریخی واقعہ نہیں تھا. وہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. یہ ایک ایک چیز ان کے سامنے ہوئی تھی. یہاں تک کہ جب آپ نے کہا کہ بدر میں عتبہ اور شیبہ یہاں مر کے گریں گے, وہ وہیں مر کے گرے تھے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بالکل واضح کر دی گئی تھی. تو یہ وہ ثبوت ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو بالحق, یعنی جو اللہ کی یہ شریعت نازل ہو رہی ہے, سورہ البقرہ, سورہ آل عمران, یہ بالحق ثابت ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ایک خیالی سا ایک آدمی نے آ کے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مان لیا. ایسا نہیں ہوا. ابو بکر و عمر نے اپنے سامنے وہ مشاہدات دیکھے ہیں جس کے بعد ان کو, تو ایک ٹینجیبل ایویڈنس ہے جس کو قرآن فرقان کہتا ہے. وہ سورہ توبہ تک آتے آتے بہت ساری اس کی سٹیجز واضح ہو جائیں گی, لیکن مختصر طور پر میں نے بتا دی. آپ اگر منٹگمری وارڈ وغیرہ کو پڑھیں تو وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیچھے سوشل کیا فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے اتنا بڑا انقلاب آ گیا 23 سال کے عرصے میں. ایک نہیں تلاش کر سکیں گے. اور جس طرح سے ایک آدمی یہ ڈھونڈتا ہے نا کہ میں کوئی بہانہ مل جائے کامیابی کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل الٹ چلتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ عوام ساتھ آئے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خداؤں کو کہہ رہے ہیں کہ غلط خدا ہیں, ان کے عقیدوں کو کہہ رہے ہیں غلط ہیں, ان کے نظریات کو کہہ رہے ہیں دشمنی مول لے رہے ہیں. تو ایسا آدمی تو کسی سوشل یا سوشو پولیٹیکل فیکٹرز کی وجہ سے غالب نہیں آتا. وہ بالکل ہی اور چیز. تو معجزانہ طریقے سے خدا کی طرف سے ایک مشن تھا جس کو 23 سال کے عرصے میں مکمل کیا گیا. تو یہ باتیں آج بھی دنیا کو سمجھ نہیں آتی. ہر انقلاب کو دیکھیے تو پیچھے 200-250 سال کی جدوجہد ہوگی جب وہ آ کر میچیور ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے پیچھے بھی کچھ نہیں, آگے بھی کچھ نہیں. اکیلا ایک شخص ہے کھڑا ہوا, دعوت دی, ہر بات کو غلط کہا جو قریش مان رہے تھے, اور تب بھی غالب آ گئے. لوگ مانتے نہ مانتے خدا کا فیصلہ صادر ہو جانا تھا. اس وجہ سے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کتاب بالحق نازل ہوئی ہے. اس کے بارے میں یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو اب اتنی بات واضح ہونے کے بعد اگر کوئی نہیں مانے گا تو خدا کا مجرم ہی ہوگا نا. ایک تو یہ کہ بے خیالی جیسے میں نے ایک دعویٰ کر دیا اور آپ نے نہیں مانا تو ٹھیک ہے, لیکن ایک بات کو بالحق ثابت کر دیا گیا ہے کہ یہ سچی کتاب اللہ کی کتاب ہے, تب آپ نہیں مانیں گے تو سزا ملے گی. یہ اس سزا کا بیان, تو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, ان کو یہ سزا اس لیے ملے گی کہ اللہ نے یہ کتاب ثبوت کے ساتھ نازل کی ہے اور یہ انکار کر رہے ہیں. اور یہ بھی بات کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا صرف, بلکہ شکا کے بعید کیا ہے کتاب کی مخالفت میں, اس کے ساتھ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش میں, اس کا انکار کرنے میں یہ دشمن بن کے کھڑے ہو گئے ہیں, اور دشمنی بھی ایسی کہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ دو جرم ہیں جس کی وجہ سے ان کو سخت سزا دی جائے گی. اب اس کے بیچ میں ایک, جیسے میں نے شروع سے سورہ البقرہ کو سمجھاتا چلا آ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ درپیش ہے قرآن مجید کو کہ اہل کتاب کو آگے بڑھ کر اس دین کو قبول کرنا چاہیے تھا جو دین اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا تھا, اور ان کی کتابوں میں بھی ایسے دین ہیں بہت تھوڑے سے فرق کے ساتھ, وہی توحید, وہی انبیاء کا تصور, اور انبیاء کی فہرست بھی وہی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اضافے کے اور کوئی فرق نہیں ہے. تو انہوں نے اس مذہب کو اختیار نہیں کیا, اس حق کو نہیں مانا جو سچائی کے ساتھ بالکل سامنے آ چکا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہوتا اور ہم نہ مانتے تو وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک ہی ہے کہ وہ تقوی کی کمی ہے. اس لیے سورہ البقرہ کے آغاز میں یہی بات کہی گئی تھی کہ ہدن للمتقین. یہ قرآن مجید سورہ البقرہ ان لوگوں کو ہدایت دے گی جو سنجیدگی کے ساتھ, حق پرستی کی نیت کے ساتھ باتوں کو سنیں گے. اگر ان کی نیت خراب ہے, حق پرستی موجود نہیں ہے, تو کوئی بھی کتاب آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی. سائنس کی کتاب کیوں نہ ہو, اگر آپ سائنس کی کتاب اس نیت سے پڑھیں گے یہ جاہل لوگ ہیں, کافر ہیں, ان کی کتاب کیا پڑھنی ہے, تو سائنس سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. وہ تقوی قرآن میں بھی چاہیے. یہ کوئی زبردستی آپ کو دین نہیں سکھائے گی, زبردستی نیک نہیں بنائے گی, آپ کو خالص نیت کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ اس کو پڑھنا پڑے گا. پڑھیں گے, باتیں سمجھیں گے تو ہدایت دے گی, ورنہ نہیں دے گی. اب اس کو پھر اٹھا لی, اس مسئلے کو جو پیچھے رویہ چلا رہا ہے یہود کا, اس کو یہاں پھر ایڈریس کیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. بر کا لفظ بولا گیا ہے, بر کو پہلے سمجھ لیجئے پھر میں یہی لفظ بولوں گا تو آسانی ہو جائے گی. بر کے معنی نیکی کے بھی کیے گئے ہیں, وفاداری کے بھی کیے گئے ہیں. اصل میں یہ اسم کا الٹ ہے, اسم یعنی حق تلفی کا الٹ ہے, اور عدوان کا الٹ ہے سرکشی کا. اسم کا الٹ کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس میں وفاداری ہے, حقوق کو ادا کرنا ہے, جو عدل انصاف کے مطابق معاملات ہوتے ہیں اس کو کرنا ہے, جو ذمہ داریاں آتی ہیں ان کو پورا ادا کرنا ہے, یہ بر کے معنی ہے. اور سرکشی اختیار نہیں کرنی, جیسے آگے چل کر ہم دیکھیں گے سورہ آل عمران میں کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کو برم بے والداتی اور بے برم بے والدین کہا گیا ہے کہ وہ والدین کے وفادار ہیں. تو وفاداری جو آپ کی وفاداری کیا چیز ہوتی ہے, کہ جو میرے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے رشتے کی وجہ سے, تعلق کی وجہ سے, معاہدے کی وجہ سے, انسان ہونے کی وجہ سے میں پورا کروں, یہی وفاداری ہوتی ہے. تو فرمایا کہ نیکی یا وفاداری یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو, بلکہ وفاداری بر اور بر کیا ہے وہ آگے میں تفصیل کرتا ہوں. پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ مشرق و مغرب کا قصہ کیا ہے. یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں قبلے کی بحث میں کہ جب بھی کوئی قوم تقوی سے محروم ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہے جو ظاہری طور پر نیک نظر آنے کے لیے کی جاتی ہیں. اس وقت ہماری امت کا یہی سب سے بڑا مرض ہے کہ ہم چونکہ تقوی سے محروم ہیں تو ہم ظاہری چیزوں پر زیادہ زور دیں گے. یعنی اس پر تو بہت گفتگو ہوگی کہ ہاتھ کہاں باندھنے اور رفع دین ہونا یا نہیں ہونا, لیکن اس پر کوئی بات نہیں ہوگی. بےایمانی ہو رہی ہے, چور بازاری ہو رہی ہے, دھوکہ دہی ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں ہوگی. تقوی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہونا ہے, خدا خوفی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہونا ہے, اس پر بات ہوگی کہ اونچی آمین کہنی ہے, خواہ کسی کی دل گردہ ہل جائے خواہ کچھ ہو جائے, اونچی آمین کہنی, اس پر بات ہوگی. تو جب تقوی میں کمی آتی ہے تو ظاہری چیزیں اہمیت اختیار کر جاتی ہیں. تو قبلہ ان چیزوں میں شامل ہوتا ہے جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں, کہ آپ نے کدھر منہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. تو چنانچہ اگر آپ کا ایک انچ جائے نماز خراب ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ دو گھنٹے کی بحث ہو جائے, لیکن آپ بےایمانی سے نماز پڑھ رہے ہوں, ریاکاری کی پڑھ رہے ہوں, کوئی پرواہ نہیں. تو ان یہود کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا کہ یہود نے اپنی شریعت کے کچھ چیزیں اتنی نمایاں, اتنی اہمیت دے لی ہوئی تھی کہ ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے, لیکن اندر ایمان نہیں تھا. اس پس منظر میں یہ جملہ ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو, بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کو سچے طریقے سے مانو. اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ وہ پوری طرح سے سامنے رکھ کر. ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, اکثریت پاکستانی قوم کی, لیکن نہ ماننے کے برابر ہے. تو یہاں ماننا اپنے صحیح تر معنی میں مراد ہے, سچے طریقے سے ماننا. جب کوئی چیز ہم مانتے ہیں تو پھر اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو پورا کرتے ہیں, تب وہ ایمان سمجھا جاتا ہے. مطلب میں نے کہا جی والد صاحب میرے بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن ادھر والد صاحب نے ڈانٹا, ادھر میں پھون پھاں کرتا ہوا گھر چھوڑ کر چلا گیا, تو میں نے کیا احترام کیا والد کا؟ کوئی نہیں. تو میرا یہ کہنا کہ میں والد صاحب کا احترام کرتا ہوں جھوٹ ہوا. ایسا ہی جب میں نے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ نے ایک مشکل ڈال دی میرے اوپر, یا ایسا حکم دے دیا جو میری پرانے دینی تصور سے ہٹا ہوا تھا, میں تو نہیں مانوں گا جی. تو اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ تو ہمارا ایمان اور اس وقت کے یہود کا ایمان یکساں, بالکل وہی کیفیت ہے کہ ہم ذرا شریعت میں مشکل آ جائے, نہیں, کوئی ہلکی سی طریقہ بتائیں جی کہ اللہ بھی راضی ہو جائے, میرا بھی کام نکل جائے. تو یہ چور بازاری ایمان ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کے کرنے پر بحث کرو, نیکی یہ ہے کہ اللہ کو مانو تو پھر پوری طرح مانو, اس کے جو تقاضے ہیں, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, اس کی جو اس کے بعد جو کرنے کے کام ہیں وہ پوری طرح سے کرو. والیوم الآخر, اور آخرت کو بھی سچے طریقے سے مانو. عام پاکستانیوں کو بھی آخرت پر ایمان ہے, لیکن سارے کام آخرت پہ ایمان کے خلاف کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں کہ ایمان لانا ہے آخرت پر تو صحیح طریقے سے ایمان لاؤ. یہ کیا بات ہوئی کہ بس ٹھیک ہے یہ آخرت کو مانتے ہیں لیکن ہر طرح کا غلط کام کرتے ہیں. والملائکہ, اور فرشتوں کو بھی مانتے ہیں. یہاں ایک ایمانیات کی جو ہمارے فہرست بنائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کی ہے. فرشتوں کو ماننا بھی یہود کے پیش نظر یہاں اضافہ کیا گیا ہے, بیان کیا گیا ہے. یہود جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, آگے بھی چیزیں آئیں گی, کہ جبرائیل علیہ السلام سے اس وجہ سے ناراض تھے کہ انہوں نے ان کے خاندان میں نبوت دینے کے بجائے بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دی تھی, اس وجہ سے دشمن ہو گئے تھے. تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو میکائیل کا اور جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. جبرائیل اور میکائیل میرے حکم سے کام کرتے ہیں, وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے. تو اس لیے یہاں اس کو شامل کیا گیا ہے کہ فرشتوں کو ماننا بھی لازم ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا پیغام جو لے کر آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں, اللہ کے حکم کی وجہ سے جو جس کو بھی نبوت دیں گے ماننا پڑے گا, ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوا. والکتاب, اور اللہ کی کتاب آ جائے تو ماننا پڑے گا. یہاں کتاب واحد ہے کیونکہ پیچھے سیاق و سباق میں شریعت کا مضمون چل رہا ہے, تو اس لیے اللہ کی کوئی بھی کتاب ہو اس کو ماننا ہوگا. والنبیین, اور نبیوں کو ماننا ہوگا. اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو خدا کا نمائندہ آ جائے تو نہیں مانیں گے. مثلا ہماری علاقے کا جو تھانے دار ہے وہ حکومت کا نمائندہ ہے, थानेदार की बात नहीं मानेंगे तो आप हुकूमत की बात नहीं मानेंगे। मेरा जो घर था उसमें छोटी सी बाहर क्यारी जो होती है उसमें टेलीफोन का वो पोल लगाने लगे, तो मैंने उस आदमी से कहा जो खोद कर जिसने खम्बा लगाना था, मैंने उसे कहा यार किनारे पे कर लो ताकि मेरी क्यारी के पौधे वगैरह बच जाएं। तो उसने कहा नहीं जी, जहाँ पे फुटों का हिसाब था कि यहाँ उतने फुट हो रहे हैं तो मैंने यहीं लगाना है। मैंने कहा यार आधे एक फुट से क्या फ़र्क पड़ेगा, कर दो आगे थोड़ा सा, तो मुझे बताओ मैं तुम्हारे बॉस से बात कर लेता हूँ जिसने तुम्हें भेजा। उसने कहा जी कि आप सरकारी काम में रुकावट बन रहे हैं, मैं शिकायत कर दूंगा आपकी। बिल्कुल सही कहा उसने, यानी टेलीफोन का गड़ा खंबा लगाने वाला आदमी टेलीफोन का गड़ा खोदने आया हुआ है, उसने खंबा खड़ा करना है, मजदूर आदमी है, कहता ही मैं सरकार की तरफ से आया हूँ। बिल्कुल सही, तो अल्लाह का नबी भी सरकार की तरफ से आया होता है, आप कैसे इनकार कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर मलाइका किताब और नबीयीन का जिक्र इसी मानी में किया गया है कि ये खुदा के नुमाइंदे हैं, इनका कैसे इनकार करोगे। अगर अल्लाह पर ईमान रखते हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कैसे कर सकते हो, अगर अल्लाह पर ईमान रखते हो तो कुरान बाइबल तौरात इंजील का इनकार कैसे कर सकते हो, और अगर अल्लाह को मानते हो तो जिब्राइल वही लेकर जिस पर आ जाए इनकार कैसे कर सकते हो, ये नहीं हो सकता। वात अल माला अला हुब्बही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। अब ये एक पहली बात ये हुई थी कि वो ईमान लाए इन चीज़ों पर, पहली शर्त ये है सच्चे तरीके के साथ। तो जो अल्लाह पर ईमान का दावेदार है आखरत को नहीं मानता, उसका ईमान झूठा है। जो अल्लाह को मानता है और फरिश्तों को नहीं मानता, उसका ईमान झूठा है। जो अल्लाह को मानता है मानने का दावा करता है और किताबों का पर ईमान नहीं लाता, शरीयत को नहीं मानता, तो वो झूठा है। जो अल्लाह पर ईमान रखता है और नबियों को नहीं मानता, किसी एक नबी का इनकार करता है, तो वो दावा ईमान में झूठा है। ये पहली बात अल्लाह ताला ने कर दी। दूसरी फरमाई व आतल माला अला हुब्बे ही ज़बेल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील वसाइलीना वफिर रिकाब। दूसरा काम कि उसकी जेब से माल निकलता हो माल की मोहब्बत के बावजूद, रिश्तेदारों के लिए, यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए, मुसाफिरों के लिए, मांगने वालों के लिए, ग़ुलामों की आज़ादी के लिए, इन सब के लिए अगर माल उसकी जेब से नहीं निकलता तो ये यकीन कीजिए कि ईमान वाला नहीं है, नेकी वाला नहीं है, बिर और तकवे पर नहीं खड़ा। ये भी अल्लाह पर ईमान का लाजमी तकाजा है। अल्लाह पर ईमान की वजह से हमारा दो तरह का ताल्लुक है इंसानों के साथ। एक ताल्लुक यह है कि हम इंसान हैं, एक ही नौ में से हैं, हज़रत आदम की औलाद है, एक ही घराने के अफराद। हाँ अब हमारा फासला रिश्तेदारी के अतबार से दूर का है, लेकिन आपके दो हाथ, दो आँखें, दो कान, एक नाक, शऊर बता रहा है, चेहरा बता रहा है कि आप मेरी बरादरी के आदमी इंसान हैं। और दूसरा ये कि हम खुदा की मखलूक हैं, दो रिश्ते हैं। तो अल्लाह पर ईमान लाने का लाजमी तकाजा है कि इन इंसानों के बारे में मेरा रवैया मुस्बत हो जाए, दुरुस्त हो जाए, और मैं अपने करीब रिश्तेदार को भूखा सोते हुए देखूं, उसके बच्चों के तन पे कपड़े ना देखूं, और मेरी जेब से पैसा ना निकले, तो मैं ना अल्लाह को मानता हूं ना इंसानियत को मानता हूं। ये हो नहीं सकता कि ईमान हो और आदमी से ये हरकत ना हो। यतीमों को देखूं बजाय मदद करने के उनका माल खा जाऊं, मसाकीन को देखूं, यतीम से तो वाज़े है कि वो लोग जिनके बाप फौत हो जाते हैं। मसाकीन हमारे यहाँ उर्दू में, बल्कि पंजाब में शायद कहना चाहिए, ये तसव्वुर पाया जाता है कि जिसका बाप मर जाए वो यतीम, जिसकी माँ मर जाए वो मस्कीन। नहीं, ये उर्दू वालों का तसव्वुर है या पंजाबियों का, जो भी है। मस्कीन उस शख्स को कहते हैं कि जो बेकस हो, कोई काम ना कर सकता हो, माजूर हो सकता है, इतना गरीब हो सकता है कि कोई दुकान नहीं खोल सकता, कमज़ोर हो सकता है कि वो कोई हिम्मत वाला काम ही नहीं कर सकता, मजदूरी वगैरह भी नहीं कर सकता, और वो आदमी भी हो सकता है कि जो मजदूरी वगैरह करता है लेकिन खर्चा पूरा नहीं होता, वो भी मस्कीन है, यानी जिसको मस्कनत तारी है, वो मुआशरे का ज़रा निचले तबके का आदमी है, अपने काम भी पूरी तरह से कर नहीं पाता, उसके ऊपर भी माल खर्च करना है। अब ये रिश्तेदार नहीं है, पहले रिश्तेदार है, फिर यतीम है, फिर मसाकीन है, वबन सबील मुसाफिर हैं। आजकल भी मुसाफिर ऐसे हो सकते हैं, اور پرانے زمانے میں تو بہت ہوتے تھے کہ اپنے گھر سے دور ہیں, لٹ گئے یا پیسہ کہیں خرچ کر لیا یا کسی کو دے دیا اور وہ غائب ہو گیا ہے, تو وہ بے آسرا سے ہو جاتے ہیں. جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے ساتھ ایک واقعہ یاد آتا ہے. میں اپنے محلے کے پاس نادرا کا دفتر ہے تو وہاں شناختی کارڈ کو اپلائی کر کے نکلا اور رینیو کروانا تھا, تو ایک لڑکا نوجوان بڑا صحت مند تندرست وہ میرے پاس آیا کہ صرف 10 روپے مجھے دے دیں ٹکٹ. میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کو 10 روپے دوں کہ نہیں, فقیر ہے کہ کیا ہے, بہانے باز. اگلے لمحے کیا ہوا کہ ایک ٹرالی سی گزری وہ میرے چوک کے پاس جو نادرا کے پاس, وہ کہتے بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک, میرے محلے والے آ گئے. وہ بھاگا اس ٹرالی پہ چڑھ کے چلا گیا. میں اپنی ذات میں اتنا شرمندہ ہوا کہ اس نے 10 روپے مانگے تھے, دے دیتا. اس کو بس کا ٹکٹ چاہیے تھا, بس اس نے اپنے محلے میں جانا تھا. تو یہ جو مسافر ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کی صورتحال میں ہوتا ہے کہ اس کو صرف 10 روپے چاہیے ہوتے ہیں اور ہماری جیب سے نکلتے نہیں, ہم سمجھ رہے ہیں پروفیشنل فقیر آ گیا ہے, مانگ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, سوچ رہے ہوتے ہیں. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے وسائلین الگ سے بیان کر دیے کہ مانگنے والے کو بھی دو گے, دے سکتے تو دے دو, نہیں دے سکتے تو الگ بات ہے, لیکن اگر کوئی مانگنے آ گیا تو یہ تحقیق نہ کرو کہ وہ پروفیشنل ہے کہ نہیں ہے, بس دے دو, ہمت ہے تو دے دو, نہیں تو انکار کر دو سلیقے کے ساتھ. وفر رکاب, اور گردنے چھڑانے میں بھی خرچ کرتے ہیں. یہ غلامی کے زمانے کا حکم ہے, آج کل غلامی نہیں لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے جن کو پیسے دینے کے لیے جرمانہ ہوا ہوتا ہے اور وہ رہائی نہیں مل رہی ہوتی, تو اس طرح کے لوگوں کو تحقیق کر کے ان کا جرمانہ ادا کر دینا چاہیے اگر وہ اس قابل ہوں کہ ان کو رہا کیا جائے. تو یہ ہونا چاہیے, ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان رکھتا ہو. ایمان کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ ان انسانوں کی خدمت کرنی ہے, ان انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, تو اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. آپ کے پاس 10 روپے ہیں تو 10 روپے میں سے دوسروں کو دینا ہے, آپ کے ساتھ 100,000 ہیں تو 100,000 میں سے دینا ہے, 1,00,000 ہیں تو 1,00,000 میں سے دینا ہے. یہ تمام انسانوں کا حق ہے کیونکہ کبھی ان کو ضرورت ہے, کبھی مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ دوسری لازمی چیز ہے, یہ زکوٰۃ سے ہٹ کے ہے. زکوٰۃ آگے ذکر آ رہی ہے, یہ تو بس کسی کی ضرورت سامنے آ گئی تو آپ نے دینی ہے. کسی کو مدد چاہیے, کسی کو تعاون چاہیے, کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں, کوئی بھاگا ہوا نوجوان آ گیا کہ مجھے 10 روپے دے دو ٹکٹ چاہیے مجھے, یہ ان لوگوں کا حق ہے, یہ زکوٰۃ سے الگ ہے. تو یہ لازم کی سورہ النحل میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے الفاظ بولے ہیں کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان و ایتائے ذی القربا, فرض دیا ہے, اس کو فرض قرار دیا ہے کہ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا فرض ہے. یتیم مسکین اس کے تحت آ رہے ہیں, تو اگر کوئی رشتہ دار ایسے ہیں جن کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے تو ان کے اوپر خرچ کرنا لازم ہے, گریز نہیں کیا جا سکتا, ورنہ ایمان کا سوال پیدا ہو جائے گا. اور اس میں وہ رشتہ دار زیادہ شامل ہوتے ہیں جو بےایمانیاں بھی کرتے ہیں, جھوٹ بول کر پیسے بٹورتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, آپ نے اللہ کے بندے کو دینے ہیں, وہ دھوکے سے لے کے جا رہا ہے, غلط کام پہ استعمال کر رہا ہے, اس کا دین ایمان, میرا کام یہ ہے کہ میں اس کو دے دوں, اگر وہ حق میرے خیال میں حقدار ہے تو دے دینا چاہیے. البتہ اگر کوئی نشائی ہے تو اس کے نشے کا علاج کروانا چاہیے بجائے اس کے اس کو نشے کے پیسے دے دے, وہ آپ سوچ سمجھ کے کر لیجیے. تو دو چیزیں ہو گئی, پہلی ایمان, پانچ چیزیں گنوائی اللہ تعالیٰ نے, پانچوں کے اوپر پختہ ایمان رکھنا ہے. اگر ڈھیلا ڈالا ایمان ہے, اس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے, اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, تو ایمان نہیں مانا جائے گا. اس ایمان کا اگلا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جیب میں سے خدا کی خاطر خرچ کرے, خدا کی خاطر, اللہ پر ایمان کی خاطر. اور خرچ کن پر کرے گا؟ یتیموں پر, مسکینوں پر, رشتہ داروں پر, مسافروں پر, مانگنے والوں پر, اور گردنے چھڑانے پر. اگر کسی کے دل میں ان چیزوں کے بارے میں ترس نہیں آتا تو وہ انسان ہی نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے, یتیموں کے حال دیکھ کر, مسکینوں کا حال دیکھ کر اگر کسی کے دل میں ترس نہیں آتا اور ان کی اس کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا تو اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی. یہ ایمان کے اندر نیکی کے اندر کی بات چل رہی ہے, یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ شریعت بیان کر رہے ہیں, یہاں شریعت نہیں بیان ہو رہی, یہ بیان ہو رہا ہے کہ نیکی کس کو کہتے ہیں, کس آدمی کو نیک مانا جائے گا وہ آدمی زیر بحث. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, دیکھیے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پہلے رکھا ہے, اپنی بات بعد میں کی. کہ تم ایمان لانے کے بعد رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں پیسہ خرچ کرو گے اور نماز پڑھو گے. اللہ تعالیٰ شریعت بیان نہیں کر رہے، نیک ہونے کی صفات بیان کر رہے ہیں. کس آدمی کو ہم نیک کہیں گے؟ وفادار کہیں گے، بر والا کہیں گے، نیکی والا کہیں گے. تو اس میں پہلی چیز ایمان، ایمان کے بعد پہلا تقاضا مال خرچ کرنے کا ہے لوگوں کے اوپر، اور دوسرا تقاضا نماز پڑھنا ہے. نماز دین کے اندر بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہے. اصل میں خدا کو خدا ماننے کا جو اقرار ہم کرتے ہیں، اس کا علامتی اظہار نماز ہے. جیسے میں نے آپ کو بڑا مانا ہے تو آپ آئیں گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، تو میرا کھڑے ہونا آپ کے احترام کی علامت ہے. اسی طرح خدا کو خدا ماننے کی علامت نماز ہے. خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے اس اقرار کی کہ میں ایک ہستی کو خدا مانتا ہوں، اس اقرار کو میں ظاہر کیسے کروں، اس کے لیے عبادت ہوتی ہے. عبادت کے کئی مظہر ہیں، آپ سر جھکاتے ہیں، آپ رکوع کرتے ہیں، آپ قیام کرتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دیتے ہیں، آپ قربانی کرتے ہیں، آپ پکارتے ہیں اس کو، یہ عبادت کے سارے مظہر ہیں. یعنی اس بات کی کہہ لیجئے کہ مینیفیسٹیشن ہے کہ میں ایک ہستی کو خدا مان رہا ہوں. تو وہ مینیفیسٹ کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا نماز پڑھنے میں، وہ ہوگا روزہ رکھنے میں، وہ ہوگا دعا کرنے میں، مشکل وقت پکارنے میں. یہ اس کی مینیفیسٹیشن کے طریقے ہیں. خدا جس کو مانتے اس کو، تو اقام الصلاۃ میں یہ پہلو پیش نظر ہے کہ میں نے خدا کے خدا ماننے کے بعد نماز بھی پڑھی، تو وہ آدمی ہی نیک ہوگا جس نے خدا کو خدا ماننے کے بعد پھر خدا والے، خدا کے ساتھ جو کام ہوتے ہیں وہ کیے بھی ہیں، ورنہ خدا نہیں. ہمارے ہاں اس کو یوں سمجھا جاتا ہے آج کل، چونکہ اسلام کیا سارے ہی مذاہب کو چیلنج درپیش ہے کہ لوگ ہر سوال اٹھا دیتے ہیں اس کے اوپر. تو نماز یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نماز کی ضرورت ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اپنے ابا جان کو کیسے بتاؤں کہ میں آپ کا اچھا بیٹا ہوں، کیسے بتاؤں؟ ابا جان کو ضرورت نہیں ہے، وہ کھا پی رہے ہیں صحت مند تندرست، لیکن جیسے ہی وہ آئے میں مسکرا کے منو آئی ہے ابا جان بیٹھی ہے، تو میں نے بتایا ان کو کہ میں آپ کا اچھا بیٹا ہوں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کو اچھا سمجھتا ہوں. یہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے میں نماز پڑھتا ہوں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ تہجد اس طرح پڑھتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے. عمر بھی ایسی تھی، 63 ایئر کے تھے آخری زمانے میں، تو 60 سے اوپر تھے، یا 50 سے کہہ لیجیے، جب مدینہ تشریف لائیں تو 50 سے اوپر تھے. تو اس عمر میں گردے اس طرح کے طاقتور نہیں ہوتے، پاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے اگر آدمی زیادہ دیر کھڑا رہے، تو پاؤں سوج جاتے تھے، اور سوج جانے کے بعد ہر تکلیف ہی ہوتی ہے. تو آپ سے صحابہ نے کہا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، آپ کے تو آگے پیچھے گناہ بخشے ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو ضرورت ہے یا اللہ نے فرض قرار دیا ہے، نہیں، آپ نے فرمایا کہ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. جذبہ ہی اور ہے. ہمارے پاکستانی سے کسی پوچھے نماز کے پڑھتے فرض کی ہے، اللہ نے فرض کر رکھی، نہیں. جذبہ شکر سے خدا کو خدا ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی تو اظہار کروں گا کہ میں خدا مان رہا ہوں آپ کو. تو کیسے اظہار ہوگا؟ وہ نماز. وآت الزکات، اور وہ اپنے مال میں سے زکات بھی دیتے ہیں، یہ بھی خدا کی عبادت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور جو مقرر کر دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کم از کم ادا کر دیتے ہیں. یہاں تک جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں وہ ورب کے اندر کی ہیں، آت المال، آمنا. یہ جو سمجھ لیجئے کہ ایک عمل ہم کرتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہیں. ابھی میں پیاسا تھا، میں نے پانی پیا، تو میں نے پانی پینے کا عمل کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے کا عمل ہونا چاہیے، تب آدمی کے اندر نیکی آئے گی. لیکن اگلی جو صفتیں آ رہی ہیں وہ ورب کے اندر نہیں آ رہی، وہ ایڈجیکٹیوز کے اندر آ رہی ہیں. اسم بولے جا رہے ہیں، اس میں صفت بولے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اوپر والی باتیں تو ہم شریعت کی وجہ سے کرتے ہیں یا ایمان لانے کی وجہ سے، اگلی جو دونوں باتیں ہیں وہ میرے اندر کے انسان کو بتاتی ہیں. اگر یہ صفت نہیں ہے تو آپ نیک ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اگر یہ صفات نہیں ہیں. مثلا کوئی شریف آدمی ہوگا تو شرافت کی توقع ہوگی، کوئی بات ماننے والا ہوگا، سنجیدہ آدمی ہوگا تو ایمان کی توقع ہوگی، اگر وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے تو ایمان کی توقع نہیں رکھ سکتے آپ. ایسے ہی اگر کوئی آدمی والموفون بعہدہم اذا عاہدوا نہ ہو تو شریعت کی پیروی کا تقاضا ہی نہیں کر سکتے. آج لفظوں کو پہلے سمجھ لیجئے کہ جو اپنے عہد کو، پیکٹ کو، کانٹریکٹ کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد باندھ لیں، پورا کرنے والے، یعنی کہ پورا کرے، پورا کرنے والے ہوں. اگر کوئی آدمی عہد معاہدے کی پاسداری کرنے والا نہیں ہے تو شریعت اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ عہد کے الفاظ میں کی ہوئی ہیں، میثاق کے الفاظ میں کی ہوئی ہیں. تو یہود نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی، اس کو سامنے رکھ کر یہ جملہ بولا جا رہا ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی وہ عہد پورا کر لیں، اس کو پورا کرنے والے ہوں، وہ اوپر کی ساری بات ایمان کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں، پکا ایمان لا سکتے ہیں، فرشتوں کو مان سکتے ہیں، نبیوں کو مان سکتے ہیں، کیونکہ وہ وعدے کو پورا کرنے والے ہیں. تو قانون جتنا بھی ہوتا ہے وہ عہد ہوتا ہے، کسی ملک کا ہو، شریعت کا ہو، یہ عہد ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو خدا مانا ہے، آپ حکم کیجیے ہم مانیں گے. حکومت کا قانون بھی عہد ہوتا ہے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو ٹریفک کے قانون کو توڑتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، صرف ریاست کا مجرم نہیں ہوتا، وہ گناہگار بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ عہد کا پابند ہے، اور ہم عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں. اگلی بات فرمائی بس صابرین، پہلی بات وصف جو میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے وہ جب ہم کوئی زبان دے دیں، جب کوئی بات کر دیں، اس کو پورا کرنے والے ہونے چاہیے، اس میں خواہ نقصان ہو جائے، خواہ برباد ہو جائے زندگی. میں ایسے نیک نفیس لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اربوں روپے کا نقصان اٹھایا ہے بات پوری کرتے ہوئے، اور اللہ نے پکڑا پھر ان کو، اور نہ بھی سہارا دے اللہ تعالیٰ، دنیا میں دھکے ہی کھانے ہیں، تب بھی قیامت والے دن بہت اجر پائیں گے. لیکن یہ بات کہ میں نے عہد پورا کر دینا ہے خواہ نقصان ہو جائے، یہ لازمی بات ہے. اس لیے اگلی بات کہی بس صابرین فی الباسائی والضرائی، خاص طور سے وہ لوگ جو ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رہنے والے ہیں. صبر کے معنی میں بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں صبر کے معنی برداشت کے ہیں، لیکن بہت چھوٹا سا پہلو ہے. صبر کے معنی ہوتے ہیں اچھائی پر ہر حالت میں قائم رہنا، اچھے رویے پر، اچھی رائے پر، اچھے عمل پر ہر حالت میں قائم رہنا، یہ صبر ہے. ٹیکنیکل زبان میں یوں کہوں گا کہ اپنے موقف پر، اپنی پوزیشن پر، جو اچھی صحیح پوزیشن ہے، اس پر ہر حالت میں قائم رہنا. اس میں آدمی چینج بھی ہوتا ہے، مثلا حق پرستی میری پوزیشن ہے کہ میں نے حق پرست رہنا ہے، آپ نے میری غلطی نکال دی کہ تم جو بات مان رہے تھے وہ غلط تھی، اصل بات یہ ہے، تو مجھے اپنی بات چھوڑ کر آپ کی بات ماننا صبر ہے، کیونکہ میں سچائی پر قائم رہا ہوں. تو سچائی پر قائم رہنے میں اپنی پوزیشن چھوڑنی پڑتی ہے. تو یہود اپنی پوزیشن نہیں چھوڑ رہے تھے، کہتے ہم نے تورات ہی ماننی ہے، ہم نے اپنی فقہائی کو ماننا ہے، قرآن کی بات نہیں ماننی. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارے لیے نئی نبوت پر ایمان لانا مشکل ہے، تو نماز سے مدد لو اور صبر سے مدد لو، وہاں بھی یہی مطلب تھا کہ حق سچائی کو ماننا تمہاری اصل پوزیشن ہے. تو سچائی اگر یہاں آج میرے پاس ہے تو یہاں پر میں کھڑا ہوں، کل آپ نے مجھے سچائی بتائی تو میں بس وہاں پر پہنچ جاؤں، اس بات کو مان لوں، یہ صبر ہے. تو صبر کا مطلب ہٹ درمی نہیں ہے، صبر کا مطلب ہے کہ میں نے صحیح رائے پر قائم رہنا ہے، صحیح عمل پر قائم رہنا ہے، صحیح رویے پر قائم رہنا ہے. کہاں کہاں؟ باسا میں و ذرا میں اور ہین الباس میں، تنگ دستی میں، کسی مریض مرض کی حالت میں، کسی نقصان کی حالت میں، اور کسی جنگ کی حالت میں، ہر جگہ پر میں نے ثابت قدم رہنا. یعنی آپ مجھے گالی دیں، میں گالی نہ دوں، یہ کیا ہوگا کہ میں نے نیچے نہیں اترا اپنے مقام سے کہ میں بھی گالی دینے والا انسان بن جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایمان اور گالی ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ایسا ہی فرمایا ایمان اور جھوٹ ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. ہمارے پاکستانی جتنی گالیاں دیتے ہیں وہ ایمان اس لیے موجود نہیں ہے. تو صبر کرنا کیا ہوگا، آپ نے میری چوری کی، میں بھی آپ کی چوری کر لوں، میں صابر نہیں رہا، مجھے تھانے جانا چاہیے، پولیس کے پاس جانا چاہیے، میری چوری ہو گئی ہے، مجھے اس پر شک ہے، بس. لیکن آپ چوری کرنے والے بن جائیں، گالی دینے والے بن جائیں، آپ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تو میں بدلے میں آپ کے ساتھ جھوٹ بول دوں، بیوی نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے میں بیوی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہوں، یہ نہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ صبر کے خلاف ہوگی. تو صبر اپنی پوزیشن پر، اپنے موقف پر جو صحیح ہے اس پر ہر وقت قائم رہنا. تو میں اپنے معیار سے نیچے نہ اتروں، یہ صبر ہے. میں اپنا ایمان نہ چھوڑوں، یہ صبر ہے. میں اپنے حقائق پسندی کو نہ چھوڑوں، یہ صبر ہے. میں سچائی کی تلاش میں رہوں، یہ صبر ہے. تو قرآن مجید کا یا عربوں کا صبر یہ تھا، اس لیے ترجمہ اس کا ہونا چاہیے ثابت قدمی، نہ کہ صبر. اردو میں صبر کے معنی بڑے خراب ہو گئے. تو ہر موقع پر حق بات پر، ایمان پر قائم. اب دیکھیے پیچھے جو بات چل رہی تھی، جو میں نے پچھلی دفعہ آیت نمبر 174 تھی، کہ یہ دین کو چھپا رہے ہیں کس لیے؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کے لیے. دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کے لیے دین کو چھپاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہر حالت میں دین پر قائم رہو گے، سچائی پر قائم رہو گے. نقصان ہونے والا ہے تب بھی اللہ پر ایمان پر قائم رہو گے، فائدہ ہونے والا ہے تب بھی اللہ کے ایمان پر قائم رہو گے. کسی جگہ لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے، وعدے کو پورا کرو گے، وعدے پر قائم رہو گے، چھوڑو گے نہیں. تو یہ جو کر جائے گا، جس کے اندر یہ دو صفات ہوں گی اور اوپر کے وہ چار پانچ اعمال ہوں گے، نیک آدمی وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نیک نہیں ہے. قرآن مجید بھی، ہدایت بھی انہی کو ملے گی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگوں پر تبصرہ کیا ہے، اولئک الذین صدقوا، یہی قول و عمل کے سچے لوگ ہیں، یہی پکے مسلمان ہیں، پکے نیک ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی تقوی والے ہیں. تب آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ سورہ کے آغاز میں کہا کیا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہُدًى لِلْمُتَّقِينَ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچائیوں پر قائم رہنا جانتے ہیں، جو ہر طرح کے حالات میں حق کا ساتھ دیتے ہیں، باطل کی طرف نہیں چلے جاتے ہیں. فائدہ ہوگا تو باطل پکڑ لیا، فائدہ ہوگا تو حق پکڑ لیا. ایسے لوگ ایمان نہیں لا سکتے. تو یہود کا یہی وہ رویہ تھا جس کی وجہ سے ان کے ہاں منافق تھے، جس کی وجہ سے عربوں کے ہاں منافق نہیں تھے. یہ عجیب و غریب بات ہے، قریش مکہ کے زمانے میں کوئی منافق نہیں تھا. جتنے منافق دیے ہیں مدینہ والوں نے دیے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہودی تھے، اس طرح کے لوگ تھے. تو منافقت آتی ہماری جیسی قوم میں، جیسے اس وقت ہم ہیں، ہمارے آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ہم میں سے ایک بڑی تعداد منافقین کی ہوگی، کیونکہ ہمارا ایمان ظاہری ایمان ہے. ہم اس پر لڑتے رہتے ہیں کہ رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آپ کی داڑھی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، آپ کے پانچے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہیں، آپ نے آنکھوں میں سرما لگایا کہ نہیں لگایا، بین والی قمیض پہنی ہے کہ کالر والی پہنی ہے. ہم اس میں لڑتے رہتے ہیں، تقوی اندر ہوتا ہی نہیں. حضرت عیسیٰ کے اس جملے پر ٹائم ہو گیا، درس ختم کرتا ہوں، کہ یہودی علماء کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی طرح ہو، اندر گلی سڑی لاشیں ہیں، اوپر سفیدی کی ہوئی، بڑے صاف ستھرے، نہائے دھوئے، سرما لگایا ہوا، کپڑے دھوئے ہوئے، مونچھوں کے ٹھیک کی ہوئی، داڑھی ٹھیک کی ہوئی، لیکن اندر غلاظت ہی غلاظت پڑی.